أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ہی جوڑتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم میں اجتماعی امور کے حوالے سے ہمارے لیے جو ہدایات اور نکات موجود ہیں. اور اس میں پچھلی دفعہ گفتگو کرتے ہوئے ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ مقام تھا کہ جس میں ہم نے اس بات کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لیا تھا کہ خداوند کریم نے اہل کتاب کے حوالے سے کیا کچھ باتیں بتائی ہیں ہمیں. اور اہل کتاب کا جب ذکر ہے, یعنی اہل کتاب میں آبویسلی مسلمان بھی شامل ہیں, اہل قرآن بھی شامل ہیں, وہ اہل کتاب سے باہر نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر مواقع پر اہل کتاب کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہ یہود و نصارہ, یعنی وہ جن کو ہم سے پہلے کتابیں دی گئیں. تو ان کے حوالے سے ہم نے اس بات کو نوٹ کر لیا کہ زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ مذمت میں. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ اسپیکٹ پر اس بات کو دیکھ لیا کہ جو اصل ہدایت ہے وہ کتاب سے کنیکٹ ہونے کی ہے, کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 بیان کی, تو اس میں 66-69 اگر آپ دیکھیں تو وہ پورا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل بات کہ یہ جب تک تورات اور انجیل کو قائم نہیں کریں گے, تورات اور انجیل میں جو ان کی ہدایات ہیں اس پر یہ خود قائم نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ کسی فلاح کا یا نیکی کا منہ نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک واضح طور سے بیان موجود ہے, یعنی کہ اگر جو لوگ بھی جن کو بھی دین دیا گیا ہے اگر انہیں کامیابی حاصل کرنا ہے, اگر انہیں فلاح کا منہ دیکھنا ہے, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان وے مطلب اپنے ایک بلیف کے ساتھ وہ دین سے جڑے رہیں. یعنی بلیف کا مطلب کیا ہے کہ دین نے ہم کو کہا کہ خدا کو مان لو, پیغمبر کو مان لو, آخرت پر ایمان لے آؤ, یا کچھ اور سیٹ آف ایکشنز ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس کو پرفارم کرو, اور اس کے بعد تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک لوز قسم کا کنیکشن ہے. ان لوز کنیکشن کا مطلب کیا ہے کہ یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر آزادی خود ہماری ہے کہ ہم چیزوں کو بنا لیں, ہم ایک اپنے رستے بلڈ کر لیں, ڈیولپ کر لیں. اور جو ایک ابھی انشاءاللہ میں جو ایک آیت آپ کے سامنے آج پڑھوں گا, خاص طور سے جو مومنین, یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا مومن مانتا کس کو ہے, اس آیت کو, کہ اس بارے میں جو بھی دین کے قبول کرنے والے ہیں یا اہل کتاب ہیں وہ اس بارے میں انہیڈفل ہیں, بے توجہ ہیں, اور یہی ان کے مسائل کا سب سے بڑا کی وجہ ہے. اور اسی بنا پر خدا کی طرف سے جو بنیادی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ تم اس وقت تک کسی جگہ پر نہیں آ سکتے جب تک تم اس کتاب کو فالو نہ کرو یا اس کتاب پر قائم نہ رہو جو ہم نے پیغمبر کے ذریعے سے تمہارے ہاتھ میں دی. ٹھیک ہے, یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اور اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ خدا نے یہ بات واضح طور سے پچھلی دفعہ جو ہم نے بتائی کہ خدا کی طرف سے یہ بات واضح طور سے سامنے آ گئی کہ تم کسی بھی مقام پر نہیں ہوگے جب تک تم اس کتاب کے احکامات کو نافذ نہیں کرو گے جو ہم نے تمہیں عطا کیے. اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر ہم نے اس بات کو بھی ملاحظہ کر لیا کہ یعنی کہ یہ جو بیانات ہیں یہ اس ورسز دیم نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں یا دین اسلام کو قبول کر لیا ہے وہ خدا کا کیمپ ہو گیا ہے, یا وہ تمام کے تمام لوگ جو مسلمانوں کے مخالفین ہیں وہ خدا کے کیمپ سے باہر نکل گئے ہیں. اور یہ یعنی اس قسم کی رائیولری جو جیوز نے دین کو یہی سمجھا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ قوم ہو گئے ہیں, ہم خدا کا کنبہ ہیں, خاندان ہیں, اور باقی جو ہم سے باہر ہیں وہ خدا سے بھی باہر ہیں اور اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے امپریشنز کا آنا یہ ایک لحاظ سے تھوڑا سا نیچرل بھی ہے. یعنی نیچرل یہ کس سینس میں بنتا ہے کہ جب ہم لوگ دین کو تقریباً اسی طریقے سے لیتے ہیں کہ جیسے ہم دنیا کے اپنے معاملات کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو ایک پرابلم جس کی طرف بار بار ہم نے اشارہ کیا کہ انسانوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سطح سے, اور انسانی سطح کیا ہے, خود قرآن کریم کی لینگویج میں اسفل السافلین. یعنی اگر میٹیریلسٹک لائف کو دیکھا جائے ہیومن بینگز کی, تو اس کو قرآن نے قرار دیا ہے اسفل السافلین, جو سورہ والتین میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں اور کہ جو دین ہے جو الٹیمیٹلی اعلی علیین سے ربط رکھتا ہے, یا اس کے نچلے درجے کے دو مقامات ہیں یعنی جبروت اور ملکوت, ان سے متعلق ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسفل السافلین پر رہتے ہوئے ملکوتی اور علوی معاملات کو اخذ کر لیں, جو کہ سمپلی امپاسبل ہے. یعنی اس کے لیے اگر دین کی حقیقت کو لینا ہے تو اس کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ اپنے مقام سے بلند ہونا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں, اس مقام اسفل پر باقی رہیں اور دین ان کے ہاتھ آ جائے, یا دین کے بنا پر جو کچھ بھی نصیب ہونا ہے وہ مل جائے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے اور یہ کبھی بھی دماغ سے فراموش نہیں ہونا چاہیے. تو پرابلم ساری کی ساری ہمارے ساتھ یہی ہوتی ہے کہ ہم تمام چیزوں کو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی سمجھ لیں کہ اپنے مائنڈ سیٹ میں, اپنی پریفرنسز میں, ان سب میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا نے ہم کو دیا ہے یا جو کچھ بھی خدا نے ہم کو بیان کیا ہے نبی کے ذریعے سے. تو اس وجہ سے انفرادی سطح پر تو مسائل ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن اجتماع اور معاشرے کی صحت اور فلاح کو ان فیکٹ زیادہ اہمیت دیتا ہے, اگرچہ کہ معاشرہ افراد سے مل کر ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ معاشرہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ معاشرہ کوئی الگ چیز ہے اور فرد الگ چیز ہے, فرد الگ ہے, اجتماع الگ ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال دونوں اپنی ایگزسٹنس میں ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہیں, فرد اور اجتماع. تو اجتماع کی اہم حیثیت اور صحت کو, اجتماع کے اخلاق کو قرآن نے زیادہ اہمیت دی ہے, کیونکہ اجتماع کا جو ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ ظرفیت کا رول ہے. یعنی فرد اکیلا ظرف نہیں بناتا, فرد اکیلا جو ہے وہ فقط اور فقط وہ موٹیویشن جنریٹ نہیں کرتا لوگوں کے لیے, انہیں بہت تھوڑے سے اسکیل پہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ ایک معاشرے کو صالحیت کی طرف لے جائیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم نے خود اس بات کو دیکھا کہ انقلاب کے بعد اگر وہ ایک معاشرے کے اندر وہ ویلیوز اور وہ چیزیں نظر آنے لگیں, یعنی میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, میرا خیال ہے کہ لوگ اس بات کو یقیناً غور کریں گے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انقلاب سے پہلے, یہ 1979 سے پہلے ایران میں کہیں دعائے کمیل نہ ہوتی ہو یا دعا یا صلاۃ جمعہ نہ ہوتی ہو, لیکن باقی سب نے دعائیں کمیل اور صلاۃ جمعہ کو کب اڈاپٹ کیا؟ جب انقلاب آنے کے بعد پورا معاشرہ ایک ان ویلیوز پر اسٹیبلش ہو گیا اور وہ چیزیں بطور سنت جو ہیں نا پورے اجتماع میں نظر آنا شروع ہو گئے. تب اس کا شوق پوری دنیا میں گیا کہ صلاۃ جمعہ کے حوالے سے یا دعائے کمیل کے حوالے سے یا اور باقی چیزوں کے حوالے سے. تو اجتماع کا جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پوری مطلب ایک بڑے اسکیل پر موٹیویشن جنریٹ کرتا ہے, گائیڈنس دیتا ہے, ظرف بناتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس رستے پر صحیح طور سے نہیں ہوتے. تو ان تمام جو معاملات ہیں یعنی کہ ان کو کامیابی سے طے کرنے کے لیے بنیادی طور سے بات کہاں پر آئی کہ کتاب پر قائم رہنا ہے. اور جو بات میں کہہ رہا تھا کہ خود قرآن کریم نے جب ان لوگوں کی تعریف بھی کی ہے, اور اگر ہو سکتا ہے میں یہاں پہ غلط ہوں لیکن مجھے ایک بات یہ فیل ہوتی ہے کہ جن طریقوں سے یا جن لفظوں میں اہل کتاب کے مومنین کی تعریف ہوئی ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کے الفاظ ہیں. یعنی کہ اگر مسلمانوں میں راسخون فی العلم کے جملے آئے ہیں تو ان کے لیے بھی راسخون فی العلم کے جملے آئے ہیں. منہم الراسخون فی العلم, یہ آپ دیکھیے گا سورہ نساء کی آیتوں میں ہیں اراؤنڈ 140 وغیرہ کے بعد یا 160 کے بعد, کہ ان میں بھی راسخون فی العلم ہے. بہت بڑی بات ہے. یعنی ہم جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ راسخون فی العلم, جو کہ حقیقتاً کتاب کا علم رکھتے ہیں, تو وہ ہم معصومین مراد لیتے ہیں ان سے. تو اس طریقے سے کہ یعنی قرآن کریم اس بات کو واضح کر رہا ہے, جہاں سے ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈ آتی ہے. وہ کیا آتی ہے کہ ہم نے اگر اہل کتاب کی اتنی مذمت بیان کی ہے تو اس میں کوئی بھی چیز اپنے اور غیر والی نہیں ہے, میری پارٹی اور دوسری پارٹی والی بات نہیں ہے, بلکہ جو کچھ بھی مذمت ہے وہ حق کی بنا پر ہے یا باطل کی پیروی کی بنا پر ہے, اور اگر ان میں کہیں بھی اچھائی ہے تو وہ بھی ہم نے بتائی ہے اور پورے دل کھول کے بتائی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پورے دل کھول کے بتائی ہے کہ بالکل اس میں سے کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں ہے, ہائیڈ نہیں کیا ہے. ٹھیک, تو یہاں سے ہی ہمارے پاس جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا, وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کی نظر میں جب یعنی لوگوں کی یا اجتماعیت کے حوالے سے جب کرائٹیریاز بلڈ ہوتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی کسی فرقے کی بنا پر یا قومیت کی بنا پر نہیں بلڈ ہوتے. یہ بہت اہم بات یہاں سے واضح ہوتی ہے, اور انشاءاللہ اس کو پھر ہم آگے بھی دیکھیں گے. اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ قرآن اور دین خدا نہ ہوتا تو کبھی بھی اسلام میں منافقت کا مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہی نہیں. یہ وہ خدا ہے جو سوائے حق کے اور کوئی بات نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں ہوتا یہ. کیونکہ کون ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں مطلب ایون ہم خود اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایون اچھے اچھے ریلیجس اسکالرز اور ریلیجس پیپل بھی اپنے لوگوں کی گڑبڑ غلطیاں نہیں بتاتے, کبھی بھی ان کے مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ میرے اندر بھی مسائل ہیں, میرے اندر بھی پرابلمز ہیں. وہ ساری کی ساری جو ہے نا خرابی وہ دوسروں میں ہی ہوتی ہے, یعنی اس کو آپ جہاں بھی. لیکن یہ اور اس وجہ سے اتنا زیادہ جو انسان پر اس کی حقانیت کا جو امپریشن آتا ہے کتاب خدا اور دین خدا کے حوالے سے, وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کہ خدا کو اس بات کی سرے سے پرواہ نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ نہیں آؤ, اس کی حمایت کرو. جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے سب کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن لوگ اگر آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے آپ اکیلے نکل آئیے. آپ کی جو معموریت اور ذمہ داری ہماری طرف سے ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ تنہا نکل کے آ جائیے سامنے, مت آئیں, کوئی نہیں آئے. کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک, تو یہ دین خدا ہے اور یہ اس کی مین جسے کہتے ہیں کہ تھیم اور امپریشن ہے. تو اب ہم اس طرف آتے ہیں اجتماعی معاملات میں کہ ہم نے اہل کتاب اور ان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کافی لرن کر لیں, دیکھ لیں, سمجھ لیں. تو اب ہم اس پر آتے ہیں کہ اب خدا نے ہم سے کیا کہا ہے, لیکن کس پوائنٹ آف ویو سے؟ اجتماعیت کے حوالے سے, اجتماع اسلامی یا اسلامی معاشرے کے خد و خال کو بنانے میں یا ایک اجتماعی اعتبار سے زندگی بسر کرنے کے لیے مسلمانوں سے کیا بولا گیا ہے. ٹھیک, تو اس میں میں جہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ آیت نمبر 72, اور اس میں کئی آیتیں یا کئی مقامات وہ آ جائیں گے جو ہم پہلے کسی اور عنوان سے ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ بہرحال جو دین ہے اور اخلاق ہے اور تربیت ہے اس میں تذکر ہوتا ہے, خود قرآن میں تذکر ہے. تو لیکن اب ہم انہی باتوں کو جس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے وہ یہ ہوں گی کہ ایک آئیڈیل یا نیئر آئیڈیل اسلامی اجتماع اور معاشرہ تشکیل دینے کے لیے قرآن کریم کی ہدایات یا کنسیڈریشنز کیا ہیں. یعنی کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کیا اس کے لیے کوئی شرائط لگاتا ہے, کوئی شرائط عائد کرتا ہے کہ پہلے تم ان ریکوائرمنٹس پر آؤ گے, ان چیزوں کو مد نظر رکھو گے, تب اس لائق بنو گے کہ ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بنا سکو گے, یا اس بارے میں خالی خدا کی نظر میں جو ہے وہ یہی ہے کہ مطلب جو بھی اپنے کو مسلمان کہہ دے یا جو بھی اپنے کو مسلمین میں شامل کر لے اور وہ اس مقصد کو حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ آیت اسی بات کو ظاہر کرتی ہے, اور اس ذیل میں اس آیت کو یقیناً مد نظر رکھیے گا جس کا ہم نے پچھلی دفعہ وہ بھی کیا تھا, آئی تھنک لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا ذکر کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا, کہ جس میں اس بات کی طرف یعنی اس بات کو خدا نے اشارتاً نہیں بلکہ صراحتاً بیان کیا ہے کہ تمہارے ظاہری اعمال اور حرکات ہماری نظر میں اہمیت کے لائق نہیں ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی زندگی کے کورس کو صرف اجتماعی نہیں انفرادی, ہمیں اپنی زندگی کی ڈائریکشن لینے میں یہ آیت بہت بہت اہم ہے. لیس البر, تم کس چیز کے پیچھے ہو؟ نیکی چاہتے ہو, ٹھیک ہے, نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنا چاہتے ہو. لیس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں, نیور ایور تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, لیس یا لا نہیں ہے, لیس لن, اس قسم کے جب وہ آتے ہیں حرف حروف ورڈز آتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں ہے, ناٹ پاسبل. خدا کی نظر میں بر یعنی نیکی, اچھائی, خیر, خوبی, یہ ہرگز نہیں ہے. ان تولوا وجوہکم, کہ تم وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں, وجہ ڈائریکشن کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور امپلیسٹ میننگ ڈائریکشن کا ہی ہے, کہ تم اپنی وجوہ کو یعنی اپنی ڈائریکشنز کو موڑ لو مشرق اور مغرب کی سمت, قبل یعنی مقابل, کہ تم اپنی وجوہ کو مقابل کر لو, فیس ٹو فیس کر لو مشرق اور مغرب کے. اب یہ ظاہری عبادات کی اچھی خاصی تحقیر ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری نمازوں میں اور عبادات روح سے خالی ہیں، روح بندگی سے خالی ہیں، تو یہ صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور اس میں کوئی بھی خدا کے نزدیک کچھ بھی نیکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت اسٹرانگ سینٹینس ہے۔ اور پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور پھر اس کے بعد ایمان اور عمل صالح کا پورا جو آپ کو نسخہ ہے وہ اسی ایک آیت میں ہی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جس کا شان نزول یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اور دو حضرات اور تھے، جن میں سے آئی تھنک ایک عباس ابن عبد المطلب بھی تھے، کہ جو اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ ایک کہتے تھے میں حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، اور ایک کہتے تھے کہ میں نے یہاں کعبے کی فلاں خدمت کی اور یہ سب کیا۔ اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور ہجرت کی۔ تو وہ آیت آئی کہ کیا تم نے سقایت الحاج والعمرۃ، کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا، مسجد الحرام کی خدمت اور دیکھ بھال اور رکھوالی کرنا، اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ جو خدا کی راہ میں ہجرت اور جہاد کرے؟ تو یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری بات کیا ہے، مطلب بہت معذرت کے ساتھ کہ ہماری بات کیا ہے کہ زیادہ تر ہمارے جوان خاص طور سے کیا کرتے ہیں، اس بارے میں بہت خوشی سے آگے بڑھتے ہیں کہ مسجد کی دیکھ بھال کی جائے، فرش عزا بچھایا جائے، عزا کے لیے تبرک بنایا جائے، تبرک بانٹا جائے، اس میں سب بہت خوش ہیں۔ یا اسی طریقے سے کہ جو عبادات ہیں ان کے لیے آمادہ ہو جایا جائے، لیکن خدا کہہ رہا ہے اس میں نیکی نہیں ہے، اس میں نیکی نہیں ہے تمہارے لیے، یہ وہ معاملات نہیں ہیں کہ جو ہم تم سے بطور مومن ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ وہ تمام کے تمام ارکان حیات نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر ایک معاشرہ بنتا ہے اسلامی و فلاحی، یہ وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام کاموں کو کر کے سمجھتے ہیں کہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے اور ایمان کی شرائط مکمل ہو گئیں، جبکہ خود اسی لیے کتاب خدا سے اٹیچ ہونا ضروری ہے، اسی لیے ضروری ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے میں تمغے پہناتے رہتے ہیں، جی آپ نے بڑا کمال کیا، بڑا تیر مارا، بڑی خدمت کی۔ اسی وجہ سے ان ہدایات کی طرف لوٹنا اور رجوع کرنا لازمی ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک کہ تم اس کتاب سے کنیکٹ نہیں ہو جو ہم نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ طریقے نہیں ہیں اس مقام پر آنے کے، یہاں سے آپ کو وہ چیز کبھی حاصل نہیں ہوگی اور نہیں ہوتی، ہم کو دکھ رہا ہے نہیں ہوتی، کہ ہم اپنے تئیں جتنا دل چاہے خوش ہو لیں کہ بی بی آ گئیں اور امام آ گئے اور جب بھی ہم نے فرش بچھایا سب آ گئے، سارے معصومی، آپ جو دل چاہے بولتے رہیے، لیکن عملاً نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر معصوم کا تعلق میرے فرش عزا سے ہو اور میری زندگی سے نہ ہو، یہ پاسبل ہے؟ یہ بات ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ جب بھی میں فرش عزا بچھاتا ہوں یا فرش محفل و میلاد بچھاتا ہوں تو معصومین آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، لیکن معصومین میری زندگی میں نہیں ہیں، یعنی مجھے کبھی بھی کسی رستے سے وہ ہدایات نہیں ملتی، ان کی طرف سے کوئی راہ ربط کچھ بھی نہیں ہے میری لائف میں، لیکن بس وہ وہاں آ جاتے ہیں، میں یہ بات مجھے پتہ ہے۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے، کتاب خدا یہ کہہ رہی ہے کم آؤٹ آف آل دس، یہ دین نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، ان سب چیزوں کی بنا پر مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یا خون اور گوشت کی قربانی دینا یا ظاہراً مقدس مقامات یا مقدس رسومات کی خدمت کرنا، یہ بر اور خیر نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ تینوں آیتوں کے میں آپ کو ہوا، ایک سورہ توبہ ہے، سورہ حج ہے، سورہ بقرہ ہے، کہ آپ کو کس، اب میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ، اور یہ آیت بہت ہی اسٹرائکنگ ہے۔ اچھا، اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہے، ظاہر ہے سورہ انفال مدنی ہے، سورہ انفال کے بالکل اینڈ میں 72، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب رسول خدا مکے سے ہجرت کر کے نکلے، اور ہجرت بھی دو فیزز میں، بھی یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے آپ نے کچھ لوگوں کو مکے سے نکال کے حبشہ بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ خود جو بھی مومنین تھے اس کے ان کو لے کر پھر آپ مدینہ تشریف لائے تھے، اور پھر ایون فیز 3 بھی ہے کیونکہ امام علی علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام پھر گھر کی عورتوں، خواتین یا اور کچھ لوگوں کو لے کر پھر آپ سے آ کے ملے تھے مدینہ میں۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ جو ہجرت ہوئی ہے مکے سے مدینہ کی طرف، وہ تین فیزز میں بھی ہے۔ پھر حبشہ والے جب ان کو پتہ چلا کہ رسول مدینہ آ گئے ہیں، تو وہ پھر ادھر سے وہاں آئے۔ لیکن ان تین فیزز آف ہجرت کے باوجود ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی تھی کہ جو مکے سے نہیں نکلی، ٹھیک ہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، مسلمان تھے، ایمان لا چکے تھے، اور ان میں یقیناً اچھے اور مقبول ایمان کے مسلمان بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور ہجرت نہیں کی تو آبویسلی وہ اس جہاد میں بھی شریک نہیں ہوئے کہ جو بعد میں مسلمانوں کا ہوا مدینہ میں آنے کے بعد، ٹھیک۔ اب آپ اس بات کو دیکھیں، یعنی جو میں معیار کی بات کر رہا ہوں، تو معیار خدا کی نظر میں، ابھی جیسے میں نے ایک آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ معیار نہیں ہے، اگر آپ ان سارے اسٹینڈرڈس پہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کر لیں گے، نو وے، بہت، اس لیے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی کو دل خوش کرنے کے لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، نو وے، بالکل قرآن، کتاب خدا اس بارے میں بالکل صاف ہے۔ جو سورہ حج کی آیت ہم کو بتا رہی ہے، لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا، یہ اس کے اندر ایک بہت بہت بڑا سبق ہے، یعنی وہ سبق یہ ہے کہ خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا۔ اصل پیغام یہ ہے، اگر تم، ولیکن ینالہ التقوی منکم، جو چیز پہنچتی ہے خدا تک وہ تقوی ہے، اور تقوی صفت نفس ہے، تقوی روحانیت سے ریلیٹ ہے، نہ کہ بدن سے، نہ کہ فلیش اینڈ بلڈ سے۔ تو اس کے اندر جو سب سے بڑا لیسن ہے کہ اگر تم فلیش اینڈ بلڈ کے لیول تک رہ گئے اور تمہارے تمام کے تمام ایسپریشنز خون اور گوشت کے معیار تک ہیں، تو بھول جاؤ خدا تک پہنچنا، کیونکہ اس میں وہ رکھا ہی نہیں گیا ہے وہ چیز، وہ صلاحیت جو خدا تک لے جائے۔ اور جیسے اس میں آیت اللہ جوادی عملی نے اس پر بہت زیادہ، ان کی جو وہ کتاب ہے کرامت در قرآن، تو کیونکہ مایۂ کرامت جو ہے وہ تقوی ہے، ٹھیک ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کرامت یعنی عزت و شرف بارگاہ خداوندی میں، خدا نے اس کو ڈائریکٹ کرسپونڈ کیا ہے، ون ٹو ون کرسپونڈنس بنائی ہے، ان اکرمکم، بے شک تم میں زیادہ با کرامت وہ ہے عند اللہ۔ اب یہ عند اللہ کا ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم تو جس کو دل چاہے با کرامت بنا لیں، ہماری نظر میں تو اسٹیٹس والے، دولت والے، بہت زیادہ اجتماع اکٹھا کرنے والے، یہ سب باکرامات ہیں، لیکن ان اکرمکم، تم میں سے زیادہ باکرامت عند اللہ، خدا کے نزدیک، خدا کی بارگاہ، اتقاکم، جتنا زیادہ تقوی اتنی زیادہ کرامت۔ تو اس پر انہوں نے اس بات کو بیان کیا، انہیں اس پر بیس کیا ہے کرامت در قرآن میں، پھر کرامت در قرآن ڈائریکٹلی ریلیٹ ہو جاتی ہے تقوی سے، اور پھر تقوی کے حوالے سے اس آیت کو بہت زیادہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، یہی سورہ حج والی، کہ تقوی میں یہ صفت ہے کہ وہ تمہیں خدا تک، اور اس میں جو ان کی لاجک ہے وہ کیا تھی کہ تقوی صفت ہے، صفت نفس میں ہوتی ہے، صفت الگ سے ایگزسٹ نہیں کرتی، نفس متقی کا ہے۔ تو اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تقوی خدا تک پہنچ سکتا ہے، تو آٹومیٹک انفیرنس یہ ہے کہ متقی خدا تک پہنچ سکتا ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ تقوی خدا تک چلا جائے اور جس نفس میں وہ صفت موجود ہے وہ یہیں کہیں رہ جائے۔ صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ اب خدا ہمارے سامنے یعنی کیا رکھ رہا ہے، بات اجتماع کی تشکیل کیسے دے رہا ہے، ایک تو وہ تھی جس پر آیت ہم نے بات کی تھی، انما المؤمنون اخوۃ والی، لیکن یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ مین کرائٹیریا کیا بن رہا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ فقط ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان بھی ظاہر ہے کہ دو قسم کا ہوتا ہے، جو سورہ حجرات کو انشاءاللہ ہم، کیونکہ سورہ حجرات اسلامی اجتماعی معاشرے کے لیے، سورہ فتح اور حجرات، ان دونوں کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ تقریباً سمجھ لیں کہ اگر ہم اس کا مین ٹاپک قرار دیں تو وہ یہی ہے 48 اور 49 کا، کہ اجتماعی یعنی اسلامی اجتماعی نظام کیسے بلڈ ہوتا ہے، کیوں کر بلڈ ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ پورا تفصیل سے وہ، تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ایک تو وہ انما المؤمنون اخوۃ والا اصول ہے، لیکن اسی کو اور ڈیپتھ میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، اب جہاد کس سے کیا، بے اموالہم و انفسہم، اپنے اموال سے، یعنی جو کچھ بھی ان کی پوزیشنز ہیں، اموال کا مطلب ہمیشہ پیسے نہیں ہوتے، ڈالر ریال روپے نہیں ہوتے، سونا چاندی نہیں ہوتا، بلکہ اموال کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایسٹ آپ کے پاس ہے وہ آپ خدا کے رستے میں قربان کریں، وہ انفسہم اور اپنی جانوں سے، اپنی جانوں کو لگایا خدا کے رستے میں، فی سبیل اللہ، ٹھیک۔ تو اس سے ہم کو یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا کی نظر میں کون سا ایمان قابل قبول ہے، یعنی جس کو امام خمینی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں کم آتی ہیں، اور سمجھ میں آتی بھی ہیں تو یاد کم رہتی ہیں، کہ مؤمن جو ہے وہ بیٹھنے والی شخصیت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اب یعنی اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں مومن کے لیے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے روز روشن کے طریقے سے کہ میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اپنے مقام پر بیٹھا رہوں، یعنی اپنے مقام پر بیٹھا رہوں، دو طریقوں سے بات آتی ہے، ایک یہ اس انسان کو آپ کہیں گے اپنے مقام پر بیٹھا ہوا جو اپنی تربیت کی طرف روبہ عمل نہیں ہے، اپنی تربیت، تہذیب نفس، تزکیہ نفس، اپنے معاملات کو سدھارنا، خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کرنا، بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کرنا، جو اس بارے میں مشغول نہیں ہے، جو جہاد اکبر میں کے ذیل میں آتا ہے وہ سو رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد مومن کی جو دوسری ذمہ داری ہے, اور یہ بالکل بھی کسی طریقے سے لائٹ نہیں قرار دی جا سکتی, ہلکی نہیں ہے, وہ ہے کہ آپ دین خدا کو مضبوط کرنے کے لیے اور باطل کو مٹانے یا اس کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے کیا ایفرٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں. مومن ان دو چیزوں کے بغیر خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے اگر اس کی زندگی میں یہ دو معاملات نہیں ہیں, کہ اپنی ذات, کیونکہ یہاں پر جب ہم ہیں تو نفس امارہ ہے اور شیطان رجیم ہے جو ہر وقت اٹیک کر رہے ہوتے ہیں, کسی لمحے نہیں چھوڑتے ہیں. آپ کو ان کے خلاف مسلسل روبہ عمل رہنا ہے, مجاہدے میں رہنا ہے, ورنہ ہم خود گئے, ورنہ ہم خود, ہمارا کام تمام ہے. اور اس کے بعد جس چیز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اجتماع انسانی میں سے باطل کے اثرات کو, شیطنت کے اثرات کو مٹانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے آپ کیا کچھ کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر میں سے, اپنے اطراف میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں, یعنی جو جو بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس بارے میں اگر کوئی متوجہ نہیں ہے اور متوجہ ہونے کے بعد اس بارے میں ایکٹیو نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو آپ یہاں پر اس بات کو دیکھیں کہ آمنو پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. آمنو کے بعد ہاجرو ہے, ہجرت ہے. ہجرت جو ہے ایک تو ظاہری سنس میں بھی آتی ہے, جیسے رسول پاک کی ہجرت مکے سے مدینہ, لیکن وہ ہجرت جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے وہ باطل سے ہجرت ہے حق کی طرف, یا اپنی ذات کو ہجرت دینا ہے خدا کی طرف. ٹھیک ہے, یہ ہجرت واجب ہے. ہم ظاہری طور پر ایک شہر چھوڑیں نہ چھوڑیں, ملک سے باہر نکلیں نہ نکلیں, وہ چیز کاؤنٹ نہیں کرتی ہے فقط ہجرت میں. اور بہت سارے لوگ پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں لیکن ان کی ہجرت نہیں ہے, کیونکہ ہجرت میں سب سے پہلی شرط کیا ہے, یا فی سبیل اللہ ہوگی یا فی اللہ ہوگی. ہجرت یا فی سبیل اللہ ہوگی یا فی اللہ اور الی اللہ ہوگی. ان یہ دو شرائط موجود ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی مہاجر ہیں, اور اگر یہ دو شرائط موجود نہیں ہوں گی تو پوری دنیا پھرنے کے باوجود بھی ہجرت کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ ہاجرو والی فہرست میں نہیں آتا انسان. ٹھیک, اور پھر جاہدو کو تو خدا نے اور ایکسپلین کر ہی دیا کہ جہاد کس سے کرنا ہے, کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے ہمارے رستے میں, اپنے اموال اور اپنی جانوں کو, یہ انویسٹمنٹ. تب تمہارا ایمان ہماری بارگاہ میں قابل قبول ہے, تب ایمان قابل قبول ہے. وہی جو سورہ توبہ کی آیت ہے, آپ دیکھیں کہ جو کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی, جہاد کیا, میں نے ٹھیک ہے کعبے کی خدمت نہیں کی, میں کعبے کا متولی کبھی نہیں رہا, میں نے حاجیوں کو پانی نہیں پلایا, صحیح ہے, لیکن میں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے, ہجرت کی ہے. خدا نے کہا کہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہے, کیا تم ان کو آپس میں برابر قرار دیتے ہو؟ اب بات واضح ہو رہی ہے کہ جب ہم ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل دینے پر آتے ہیں تو اس کے لیے خدا کی طرف سے کچھ پری ریکوزٹس بھی ہیں, کچھ شرائط بھی ہیں, کہ آپ اگر ایک چیز کو بنا رہے ہیں, بلڈ کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ انسانوں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, معاشرہ اینٹ پتھر سے نہیں بنتا, لوہے لکڑی سے نہیں بنتا, انسانوں سے بنتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ہم ایک گھر بناتے ہیں تو مٹیریل کی کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہیں, تو اسی طریقے سے خدا جو معاشرہ بناتا ہے تو اس کا بلڈنگ بلاک انسان ہے، تو ان کی کوالٹی کو اگنور کر کے آپ کیسے ایک فلاحی معاشرہ جنریٹ کر لیں گے، بلڈ کر لیں گے؟ تو اس بارے میں پھر یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایمان، ہجرت اور جہاد، اور ہجرت اور جہاد پہلی منزل پر معنوی، اور پھر اس کے بعد اس کا مینیفیسٹیشن ان یور لائف، کہ یعنی ہجرت کی مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ انسان کسی بھی ایسی جگہ پر نہ رہے کہ جہاں پر وہ باطل والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے، یہ ظاہری مینیفیسٹیشن، اور یہ اسی وقت پاسبل ہوگا کہ جب انسان اپنے قلب میں ہجرت کر چکا ہوگا خدا کی طرف، تبھی وہ اس قابل یا اس مقام پر ہوگا کہ وہ کبھی بھی ایسی جگہ پر رہنا پسند نہ کرے جہاں پر اس کی زندگی باطل والی ہو جائے یا باطلانہ اقدار پر. اور اس کے بعد اور کون لوگ؟ والذین آووا ونصروا، کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں پر سامنے آئے کہ جنہوں نے ہجرت کی، مجاہدہ کیا، یعنی 13 سال ریزسٹ کیا ان کے آن سلاٹ کو کفار کے، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور نصرت کی. تو یہ دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جو ہجرت اور جہاد کر رہا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ان کو پناہ دے رہا ہے اور ان کی نصرت کر رہا ہے. ان دونوں کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور یہ آپس میں کیا ہیں؟ اولائک بعضہم اولیاء و بعض، ان میں سے ایک دوسرے کے یا کچھ کچھ کے اولیاء ہیں، باہم یہ ایک دوسرے سے رشتہ ولایت رکھتے ہیں. تو یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ اور ڈیپر میننگ آ رہی ہے انما المؤمنون اخوۃ کی، کہ مؤمنین اگر واقعاً ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. مؤمنین فقط انما المؤمنون اخوۃ نہیں ہیں، بلکہ جو اس شرط کو پورا کرتے ہیں، جو حقیقتاً واقعتاً خدا کی نظر میں جس کو خدا مومن ایکسیپٹ کر رہا ہے، جس کو خدا مومن کے طور پہ مان رہا ہے، وہ کون ہے؟ جو مسلسل جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے ہجرت اور جہاد میں مصروف رہیں گے، ہجرت اور جہاد میں مشغول رہیں گے، یعنی پہلے لیول پر فی سبیل اللہ اور ہائر لیول پر فی اللہ اور اللہ. اور کچھ مومنین ایسے ہیں جو ان کو سپورٹ دے رہے ہوں گے. اب یہ جو بات لگتی ہے یہ بس ظاہری اعتبار سے زیادہ لگتی ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے کیا مطلب؟ کہ جب آپ ایک معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں تو معاشرے کی تشکیل دینے میں کچھ لوگ اپ فرنٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کا سپورٹیو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سسٹین کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، کہ ایمان اور ان کا ایمان جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں، یہ ہماری نظر میں قابل قبول ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ ولایت میں. اور جبکہ ولایت کا جو سینس بنتا ہے نا کہ اخوت ایک رشتہ داری ہے، لیکن ولایت میں آپ کے پاس جو چیز بنتی ہے وہ اخوت بھی ہے اور سرپرستی بھی ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو مل کر ایک گارڈین شپ والی بھی بات آتی ہے، اور سرپرستی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی رہنمائی، ہدایت، ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا، ان سب چیزوں کا وسیلہ بنتے ہیں یہ آپس میں، اور مل کر پورا ایک نظام، جسے آپ کہہ لیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مل کر نظام ولایت کی تشکیل کرتے ہیں. اور اس کے آگے اس کے آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ میں خاص طور سے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ خدا کی نظر میں یہ جو معاملات ہیں یہ سخت ہیں، یعنی یہ کرائٹیریا سافٹ نہیں ہے، ہارڈ کرائٹیریا، یہ ہارڈ باؤنڈریز ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں ہے فلیکزیبل کہ جس کو ہم اپنی مرضی سے موڑ مار لیں، جو دل چاہے کر لیں، کیونکہ ہم زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں نا کہ دین کے تمام کی تمام باتوں کو اپنی مرضی کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں سب فلیکزیبل ہے. جب ہم ایمان کے دائرے میں آ گئے تو ایمان کے تمام پوسٹولیٹس اب ہمارے ہاتھ میں موم کی مانند ہیں کہ جیسے دل چاہے اس کو بنا لو. لیکن اب یہاں اس جملے کو دیکھیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا، ٹھیک ہے، اور یہ اسی لیے میں نے وہ بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ اس بیک گراؤنڈ میں اس کو پڑھنا ہے ہمیں. اب یہاں پر ہم ہجرت معنوی کی طرف جانا مشکل ہے، یہ اس والی ہجرت کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ مکے سے نکل کر رسول کے ساتھ نہیں آئے. تین مواقع ملے، ٹھیک ہے، تین مواقع ملے وہاں سے نکلنے کے، لیکن کسی ایک کو بھی اویل نہیں کیا. اور آبویسلی پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ فیملی، کاروبار، جائیداد، یہی ہوگا کہ جس کی بنا پر. یا ایک اور بات بھی بعض لوگوں میں ہوتی ہے، نوسٹیلجیا، کہ یہ ہمارے اجداد کا شہر ہے، ہمارے پوری نسلیں ادھر ہی تھیں، اب ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو. یہ تین چار وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اپنی زندگی پورے طور سے خدا کو نہیں دی، یہ بات واضح ہے، ٹھیک. کیونکہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی خدا کو دے گا تو اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ حجت خدا، نمائندہ خدا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اور وہ اس کے پیچھے نہ جائے. یعنی جیسے وہ امام حسین علیہ السلام والی بات ہے کہ اگر آپ اس بات پر آپ نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے تو آپ اگر امام حسین گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بہت بڑا، یعنی باقی میدان جنگ میں پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے وہ تو بعد کی بات ہے. پہلا سوال یہ کہ اگر آج انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کہیں سے بھی پتہ چل جائے، کہیں سے بھی پتہ چل جائے کہ امام علیہ السلام اس شہر میں ہیں، اس ملک میں ہیں، اس بلاد میں ہیں، تو ہمارے لیے اگر ہم واقعاً ہمارے لیے جس جگہ پر ہم ہیں وہاں پر رہنا حرام ہو جائے گا. لیکن یہ حرام زبان فقہ میں نہیں ہے، زبان محبت و عشق میں ہے یہ حرام، یا زبان ولایت میں ہے حرام. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہیں امام نکل رہے ہیں، شہر میں نہیں رہ رہے، وہاں پہ نہیں ہیں، اور آپ جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. تو رسول خدا چھوڑ گئے مکے کو، آپ کس لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچ کے؟ تو خدا کہہ رہے ہیں والذین آمنوا، ان کے ایمان کا انکار نہیں ہے، ایمان کا انکار نہیں ہے. ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. اس بنا پر کون سی چیز ساقط ہو گئی؟ ولایت ساقط ہو گئی. ما لکم من ولایتہم من شیئن، اے پیغمبر، ان کی ولایت میں سے کچھ بھی رسپانسبلٹی تمہارے اوپر نہیں ہے. یعنی اب ان کے ساتھ جو برا بھلا ہو، دے آر رسپانسبل themselves، اب وہ اپنے برے بھلے کے ذمہ دار خود ہیں. آپ کو یہ اصول سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو اللہ کی حجت کے قدم بقدم نہیں ملا کے چلتا، وہ آپ شرائط دیکھ رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا، یہ سافٹ اور فلیکزیبل باؤنڈریز نہیں ہیں کہ جس کا جیسے دل چاہے توڑ مروڑ لے اس کو، جیسے دل چاہے انٹرپریٹیشن کر لے. کہ اگر کوئی ان سے قدم بقدم ملا کر نہیں چل رہا ہے تو امام علیہ السلام اس کے ولی ہی نہیں ہیں، والی ہی نہیں ہیں، اب آپ جتنا دل چاہے دعائے ندبہ پڑھتے رہیے، صحیح؟ کہ اس ولایت میں آنے کے لیے، اس جگہ پر آنے کے لیے خدا کی مخصوص شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، کہ تم اہل مومن کی حیثیت سے قابل قبول نہیں ہو اگر تمہاری زندگی میں ہجرت و جہاد نہیں ہے، یا تم معنوی اعتبار سے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے ہر ایک حالت ہجرت و جہاد میں نہیں ہوتا اور ہو نہیں سکتا، معنوی ہجرت و جہاد تو سب پہ واجب ہے، یعنی قلب کی، وجود کی، نفس کی، لیکن یا ان کو سپورٹ دے رہے ہو مجاہدین کو اور خدا کے رستے میں سٹرگل کرنے والوں کو، یا تم ان سے کے ساتھ سپورٹنگ رول پلے کر رہے ہو ظاہری زندگی میں، یا خود وہ کام کر رہے ہو، اور کسی نہ کسی طریقے سے باطل کو مٹانا، حق کو نافذ کرنا، اس بارے میں ایفرٹ ہوں، نظر ہیں، تو یہ رشتہ ولایت بنتا ہے مومنین کے درمیان. اور جب رشتہ ولایت بنتا ہے تو پھر اس پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ پھر ایک معاشرہ بنتا ہے اور ایک اجتماع بنتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اسلامی اور معاشرہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بنتا کہ وہاں پر 1 کروڑ مسلمان جمع ہو گئے کسی سٹی میں اور وہ جو ہے وہ ایک اسلامک سٹی بن گئی یا اسلامی معاشرہ بن گیا. بلکہ اسلامی معاشرہ کب بنتا ہے؟ کہ جب ایمان لوگوں کا خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و ولایت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہوں، اور پھر خدا کی طرف سے ان پر جو رحمت و ہدایت و برکات آئیں، اور پھر جب وہ سوسائٹی بلاسم کرتی ہے اور بلڈ ہوتی ہے، تو وہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے اور تشکیل پاتا ہے. تو اس کے لیے لازمی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ پہلے ایمان بغیر ہجرت و جہاد نہیں مکمل ہوتا، اور پھر اس کے بعد ولایت کا قائم ہونا، اور پھر ولایت کے ساتھ پھر پروگرس آگے. اور اگر ایمان ہے لیکن حجت خدا کے ساتھ، نمائندہ خدا کے ساتھ، کتاب خدا کے ساتھ، کیونکہ حجت تو دونوں ہیں نا، کتاب خدا اور معصوم، یہ مل کر حجت بنتے ہیں نا. خالی کسی ایک کو لے کے تو حجت نہیں کہ کتاب اٹھا کے اپنی مرضی سے تاویل و تفسیر شروع کر دیں، یا امام کو لے کر اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جائیں، دونوں میں سے پھر اس صورت میں یہ حجت نہیں ہے. حجت کب ہے؟ کہ جب آپ کے سامنے کتاب معصوم کو کنفرم کرے، معصوم کتاب کی تائید کرے، تب یہ مل کر حجت بنتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. تو ما لکم من ولایتہم من شیئن حتا یہاجروا، جب تک کہ یہ ہجرت نہ کریں، جب تک. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس بات کا کتنا سخت یہ کرائٹیریا ہے خدا کا، کہ اگر تم میرے پیغام سے، میری حجت سے قدم با قدم ملا کے نہیں چلو گے، ان کو فالو نہیں کرو گے، ان کی راہ کو طے نہیں کرو گے، ہجرت و جہاد پہ نہیں آؤ گے، تو پھر بھول جاؤ، پھر کچھ نہیں بننے والا. پھر اس طریقے سے یہ جو سوسائٹیز ہیں، اور ہم پھر، یہ ہمارا خواب ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کہ دیکھیں جیسے جس بات کو میں پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا، کہ یہ بات یقیناً علم خدا میں ہے، کہ جو ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے لائف کا، کہ جب ہم کچھ بھی شرائط بیان کرتے ہیں، جب ہم اسٹینڈرڈس کو سامنے رکھتے ہیں، اور اسپیشلی ایک اتنے بڑے ڈومین میں کہ جو ایک ہیومن سوسائٹی ہے، تو اس بات کی توقع رکھنا کہ 100% میچنگ اور کنفرمیشن ہو جائے گی ٹو دا اسٹینڈرڈز، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. بیسڈ آن آل دا ہیومن ہسٹری. تو خدا جو ہے یقیناً یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے ہم سے کہ تم اس جگہ پر آؤ گے تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ اس معیار پر پورے اتر جائیں, لیکن اس میں ایک بہرحال اتنی تعداد کا اس معیار پر آنا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں یہ باتیں جو خدا نے بتائی ہیں ایز اے ویلیو اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایز اے ویلیو اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے. میرا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کافی ڈیپ اور ڈیفیکلٹ جملہ ہے کہ ایک اتنی تعداد ضرور ہو معاشرے میں. یعنی جیسے کہ جب بھی پہلے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی انہیں معاشرے میں دین تھا, مذہب تھا, چاہے کرسچینٹی میں ہو یا جوڈیزم میں ہو یا اسلام میں ہو, اور اب اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کرسچینٹی میں جو چیزیں جیسے بدلی ہیں ان میں اصل چیز یہ نہیں بدلی ہے کہ جناب چرچ گوئرز بہت کم ہو گئے ہیں یا ان کے جو مردم شماری کے فارم ہیں اس میں زیادہ تر لوگ اپنے کو ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک لکھنا شروع ہو گئے. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ جن اقدار پر وہ باقی تھے, یعنی ایون آپ اگر ان کی ان موویز کو بھی دیکھ لینا جو آپ سے 100 سال پہلے کی ہیں, تو جناب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کے پریئر پڑھنا ہے اور آخر میں آمین بولنا ہے اور سوتے سے جانے سے پہلے پریئر کرنا ہے اور صبح اٹھ کے پریئر کرنا ہے, یہ سب زندگی کا حصہ ہے ایک عام انسان کی. ٹھیک ہے, اور اب ہم بھی جس ڈگر پہ جا رہے ہیں نا وہ بھی یہی ہے کہ یہ ویلیوز ختم ہو رہی ہیں. یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے جہاں سے جڑیں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں, جہاں سے پوری بلڈنگ کولیپس ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی دینی اجتماعی نظام کی. تو اس میں ایک بات جو یعنی کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ کچھ ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے کہ جن کی بنا پر الہی اقدار معاشرے میں لائق اہمیت ہو جائیں, جن کے ہوتے ہوئے لوگوں کی ایون باطل پرستوں کی بھی یہ ہمت نہ پڑے کہ وہ کھلم کھلا شر اور الہاد کی بات کریں. ٹھیک ہے, اور یہ ایسے ہی تھا کہ ان لوگوں کو فار ایگزامپل جو ڈارون کے گرد بھی جو انہوں نے پورا جنجال بنائے, تو اس معاشرے میں اس کو لانے کے لیے بھی کم از کم 50 سال لگیں صرف اس پوری سٹوری کو بلڈ کرنے میں. یعنی اتنا زیادہ وہ دین اور توحید اور وہ چیزیں, جو بھی توحید تو نہیں لیکن خدائی جو معاملات تھے وہ اسٹرانگ تھے. یا جیسے آج کل کے بھی اسلامی معاشرے میں سوسائٹیز میں کہ اگر کوئی بھی مثال کے طور پر ایتھیسٹ ایسا نہیں کہ نہیں ہے, ہیں یا دین ماننے والے نہیں ہیں, لیکن وہ کھل کے نہیں سامنے آ سکتے جو معاشرے کا دباؤ یا باقی چیزیں ہیں خوف والا ایلیمنٹ. تو اس میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, جو ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ یونیورسٹی میں کہ جب 97% لوگ کام, یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے کہ 97% لوگ کام نہیں کرتے تو پھر 3% کو ان کا بھی کام کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ روزانہ, حالانکہ یونیورسٹی 1 بجے کے بعد, یہ 1980s کی بات ہے, خالی ہو جاتی تھی NED 1 بجے کے بعد, لیکن وہ 8 بجے تک بیٹھے ہوتے تھے اپنے روم میں رات 8 بجے تک. تو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ اتنا تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ 97% لوگ جب کام نہیں کرتے نا تو ایسا نہیں ہے کہ کام ختم ہو جاتا ہے, بلکہ 3% کو 97% کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ کام ختم ہو جاتا ہے, کام 3% رہ جاتا ہے. ٹھیک, تو تو اسی طریقے سے کہ جن لوگوں پھر اس میں ایسے افراد چاہیے ہوتے ہیں، یعنی جو جیسے ہم نے دیکھا مرزا علی قاضی یا علامہ طباطبائی یا اس قبیل کے افراد، کہ جو 98% لوگوں کی کمی بھی پوری کرتے ہیں، اس معیار کے لوگ. اور ان افراد کے بارے میں جو ایک جملہ کہا گیا ہے بہت اچھا، کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے حق کی تربیت لی ہو، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے دلیل و برہان سے حق کو ثابت کرنا سیکھا ہو، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کے سرچشمے سے جن کی روحیں سیراب ہوئی بھی ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر باقی اس کمی کو پورا کرتے ہیں. اور یعنی کہ جن کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ پھر معاشرے میں وہ ویلیوز پریویل کرنا شروع کرتی ہیں. تو آپ اس بات کو انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو، کہ جب آپ ایک سوسائٹی کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اسلامی معاشرے کے خد و خال اٹھانا چاہتے ہیں دنیا میں کسی بھی جگہ پر، بڑے اسکیل پر، چھوٹے اسکیل پر، تو وہاں پر خدا کی طرف سے باقاعدہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں. یعنی یوں ہی نہیں ہے کہ جہاں پر اتنے سارے مسلمان جمع ہو گئے، چار مسجدیں بن گئیں، امام بارگاہیں بن گئیں اور جناب اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا. ٹھیک، یعنی وہ مسلمان سوسائٹیز تو ضرور بن سکتی ہیں، لیکن اسلامک سوسائٹیز کا بننا وہ ممکن نہیں ہے وہاں پر. تو یہ ایک بنیادی بات ہو گئی. اور اس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کے وہ حوالے بھی دے دیے کہ جن سے آپ کو دو باتیں سمجھ میں آ گئیں، کہ کیا کرنے سے خدا ہمیں بحیثیت اجتماع ایمانی قبول نہیں کرتا، اور ہمیں کس مقام اور معیار پر آنا پڑے گا تاکہ خدا ہمیں، یعنی ہم باہم اولیاء بنے ایمان کی بنا پر، اور خدا ہمارا ولی بنے اللہ ولی الذین آمنو کی بنا پر. ٹھیک، کہ اللہ جو ایمان والوں کا ولی ہے تو وہ ایسے ایمان والوں کا ولی ہے، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کا ولی نہیں ہے خدا. تو پھر انشاءاللہ ولایت خدا کے سائے میں اور ولایت مومنین کے ذریعے سے پھر اسلامک سوسائٹی اور معاشرہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا بیان کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیتوں کا، جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اس میں، کہ جس میں آیت نمبر 100 میں، کہ جس میں خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں یہ تمہارے بارے میں فقط اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں، تمہارے دین پر تم کو باقی نہ رہنے دیں، یہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ارادہ تمہارے لیے نہیں رکھتے. اچھا، اس میں دو آیتیں میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو ذرا سا اور آگے بڑھائیں گے. 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، جیسا کہ خدا سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب یہاں پر آپ خود دیکھیں کہ کرائٹیریا آسان نہیں ہے. یعنی تقوی، ایمان والوں ایمان پر باقی نہ رہو، ایمان سے بلند ہو، بلند ہونے کے بعد تقوی کے مرحلے پر آؤ، تقوی کی اسٹیج پر آؤ، اور تقوی کی اسٹیج پر اس طریقے سے آؤ کہ تقوی کا حق ادا ہو. اب یہ آسان نہیں ہے نا، اب یہ معیار آسان نہیں ہے، ہلکا معیار نہیں ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت نہ آئے، یعنی تم اپنے آپ کو اجازت نہ دو, تم اپنے آپ کے لیے اس بات کو قبول نہ کرو کہ تمہیں موت آ جائے اور تم مسلم نہ ہو, اس بات کو اپنے لیے قبول نہ کرو. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا, کہ مسلسل اسٹرائیو کرتے رہو, کوشش کرتے رہو, مجاہدہ کرتے رہو اپنے اسلام کو. اسلام کا مطلب کیا, اپنی فرما برداری کو. اسلام وہ زبانی اسلام نہیں, کلمہ نہیں, خدا کی بارگاہ میں اپنی فرما برداری کو قائم رکھنے کے لیے ایفرٹ کرو, اسٹرائیو کرو ٹل دا مومنٹ آف یور ڈیتھ. اب آپ خود اس بارے میں دیکھ لیں کہ خدا ایمان والوں سے کیا چاہتا ہے. یعنی ہم لوگ خالی اپنے ایمان کی ایک بات کر کے, ایمان کا ایک اظہار کر کے یا دعویٰ کر کے پھر ہم اپنے آپ کو ہر پابندی سے آزاد کر لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم ہیں اور دین ہے, جیسے دل چاہے کرو یا جو پسند آئے وہ کرو. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس ہیں, اور اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہاں پر ہجرت و جہاد کی بات آ رہی تھی, یہاں پر تقوی. اور اس حد تک اپنے تقوی کو اور فرما برداری کو باقی رکھنے کی بات آ رہی ہے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے, اس وقت تک متوجہ رہو. یعنی جب تک آپ توجہ نہیں رکھیں گے کہاں سے اپنے تقوی اور فرما برداری کو باقی رکھیں گے. ٹھیک, تو یہ تو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بغیر خدا ہمیں قبول نہیں کرے گا اور وہ نتیجے نہیں ملیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں انڈیویجولی یا کلیکٹیولی. اچھا, اب اس کے بعد یہ آیتیں آ رہی ہیں اجتماع کے حوالے سے. ٹھیک ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور جیسا کہ میں نے آج کی گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب خدا اہل کتاب کی مذمت کے ساتھ ایک ہائی لیول کی تعریف ان کی کرتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے. اور اسی کے پیرلل مسلمانوں کو ملت پسندیدہ قرار دینے کے بعد ان میں جو لوگ خرابی کرتے ہیں ان کی مذمت کرتا ہے, تو یہ دونوں چیزیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ خدا کی نظر میں قومیت اور فرقے واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی جو نظام خدا کی طرف سے بلڈ ہوتا ہے یا خدا جس نظام پر اہل اسلام کو بلکہ تمام انسانیت کو جس کی طرف دعوت دیتا ہے اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں. اور ان آیتوں میں اس کا بہت کلیئر بیان موجود ہے, واعتصموا, اچھے طریقے سے پکڑ لو, تھام لو. اور جیسا کہ اگر آپ اس کی ذرا ڈیپتھ میں جائیں تو اعتصام کا مطلب ہوتا ہے با معرفت تھامنا, یعنی معرفت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو حبل اللہ کو. اور حبل اللہ کیا ہے, قرآن اور معصوم, یعنی جو خدا نے دین نازل کیا اس کو مضبوطی سے تھام لو, جمیعاً, سب کے سب. لیکن اب یہاں جمیعاً ظاہراً لوٹ رہا ہے ان کی طرف جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ وہ مومنین جو متقی ہیں اور تقویٰ کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ نصیحت ان کی طرف جا رہی ہے, نہ کہ عامت المسلمین. اگرچہ کہ ظاہراً آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے لیکن آیت کا سیاق اس سے مل رہا ہے. ولا تفرقوا, اور تفرقہ, ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ. فرق یعنی جدا ہونا, تفرقوا یعنی بالکل ٹکڑے ٹکڑے نہ بن جاؤ, بٹس اینڈ پیسز میں نہ بٹ جاؤ, گروہ گروہ نہ بن جاؤ. تو اب اس بات کو آپ دیکھیں کہ یہ والی جو نصیحت اور ہدایت ہے یہ کتنی اہم ہوگی خدا کی نظر میں, کہ یہ بالکل رائٹ ان دا بگننگ جب مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے معاشرے کو کیسے بلڈ کرو, ایک سورس سے کنیکٹ ہو جو حبل اللہ ہے اور ٹکڑے نہ ہو. آگے کی آیت میں اگر ایک سوال کروں کہ خدا کہتا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پہ کی، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں تالیف، ایک دوسرے کے لیے جگہ اور محبت ڈال دی، جگہ پیدا کر دی، فأصبحتم بنعمته اخوانا، اور تم پھر اس حالت میں آ گئے کہ اللہ کی نعمت کے ساتھ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جو تھے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے جس میں گرنے سے خدا نے تم کو بچا لیا. یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا کیا ہے؟ اس پورے کانٹیکسٹ میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا کیا ہے جی، بتائیں. فرقے واریت. یعنی یہ فرقے واریت جو ہے، یہ ایک ایسا کہ اگر کوئی بڑا سا خندق کھودے، اس کے اندر آگ لگائے اور وہ آگ بھڑک رہی ہو، تو فرقے واریت میں مبتلا ہونے کا مطلب ہے سب ایک کے بعد ایک ایک کر کے اس کے اندر گرتے جاؤ اور ختم ہوتے جاؤ. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ والی جو شرط ہے، یعنی جیسے شرط کی بات میں نے کی اہم، کہ اس کے بغیر تو خدا کوئی دے گا ہی نہیں، یا سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو ایمان ہے، تقویٰ ہے، ہجرت ہے، جہاد ہے، ان کی سپورٹ ہے، یہ والے معاملات نہیں ہوئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملنے والا. لیکن اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں سوسائٹی میں، تو سب سے جو بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ باہم مربوط ہونا ہے، اخوت ہے. اور جیسے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا، ولایت اس کے بعد کا مرحلہ ہے، ولایت اس سے بالاتر ہے، ورنہ اخوت ہے. کہ جیسے یہاں بھی خدا کہہ رہا ہے سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. تو پہلی نعمت جو خدا نے قرآن اور حبل اللہ اور پیغمبر کے ذریعے سے تم کو عطا کی، وہ کیا کی؟ اس دشمنی کو ختم کر کے تم کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی سوسائٹی اپنے آپ کو کہے کہ جناب ہم مومن ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور وہاں رنگ نسل ہو، ذات پات ہو، وہاں پر آپ فلاں ہیں اور آپ ایون، یعنی کہ میں تو اس بات پہ بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایون سادات میں بھی نا، کہ آپ اگر کسی لوگوں سے کہیں نا کہ آپ سید ہیں، کون سے سید ہیں؟ اب بتائیے، سید میں بھی جو رضوی ہیں ان کے الگ معاملات ہیں. تو یعنی الحمدللہ میں ذاتی طور پہ میں تو اس چیز کو بالکل ہی وہ نہیں کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اگر آپ کہنا سید، کون سے سید ہیں؟ جس معاشرے میں معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہوں، یہ فلاں قوم ہے، فلاں نسل ہے، آپ اچھا اب جیسے وہاں پاکستان میں، جی ہم وہاں سے انڈیا سے آئے، کس جگہ سے آئے، وہ کافی نہیں ہے کہ آپ ہجرت کر کے اس ملک میں آئے ہیں. یعنی کیونکہ اوریجنل تھیم تو یہی تھی نا کہ اس ملک میں لوگ اپنا وطن چھوڑ کے کیوں آ رہے تھے، کہ ہم اسلام کے نظام کے تحت رہیں گے، یہی تھیم تھی نا ہجرت کی، یا اور کوئی تھی؟ لیکن نہیں، وہ نہیں. آپ کس صوبے سے ہیں، کس شہر سے ہیں، اور اگر آپ میرے شہر والے نکل آئے تو پھر آپ سے بڑا اسٹرانگ بانڈ بن گیا میرا، ورنہ پھر آپ ڈسٹینس پہ رہیے. یہ ہے. ایسے آپ 20 کروڑ بھی مسلمان جمع کر لیں، بنے گا کچھ؟ تو بات واضح ہو رہی ہے. یعنی اور یہ سب دیکھیں، یہ باتیں میں نے آپ کو یوں ہی اپنی طرف سے نہیں بتائی، سارے کے سارے حوالے آپ کے سامنے کلام خدا سے موجود ہیں. کتاب خدا سے، کیونکہ خدا نے ہم کو اس بات پر پابند کیا ہے کہ اگر اس پر قائم نہیں ہوئے تو یو آر نو ویئر، پھر کچھ نہیں ملنے والا تم کو. تو پہلی چیز جو خدا نے مٹائی ہے رسول کی برکت سے، وہ یہ قبائلی تعصب کو مٹایا ہے. اور ختم کیا ہے. یعنی یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کی پہلی اینٹ ہے جو بنیاد میں لگتی ہے. پہلی اینٹ ہے یہ ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد. اور اگر یہی سب معاملات نہیں ہیں اور ہم اسی میں بٹے ہوئے دی آپ یہ ہو فلاں یہ ہو فلاں ریس, پھر ختم ہے. پھر آپ بھول جائیے, آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر لیے لیکن وہ اسلامی معاشرہ نہیں بننے والا, وہ برکت نہیں آنے والی. وہ سب کچھ ولایت خدا کی برکت سے جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ نہیں ملنے والا. آج کی حد تک ہم یہاں پہ روکتے ہیں, اور ایک چھوٹا سا میں اناؤنسمنٹ کے طور پہ بات کر دوں, کیونکہ پھر کئی لوگ ہمیں فیس بک پہ ہی جوائن کر رہے ہوتے ہیں, خالی گروپ میں نہیں ہے, کہ نیکسٹ جو ہے ہمارا درس انشاءاللہ جو دعا پر ہے, معصومین کی دعا پر, وہ نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نیو ایئر منانے جا رہے ہیں چونکہ 31 دسمبر ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ درس ہوتا ہے تو وہاں کے زیادہ تر مومنین جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری, آؤٹ آف سٹی ہیں. یعنی زیادہ تر حضرات جو ہیں وہ خاص طور زیادہ تر اپنے والدین سے ملاقات کے لیے ملک سے باہر ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ 7 جنوری کو اسی ٹاپک پہ ہوگا یہاں اسی جگہ پر, اور پھر 14 کو ہم وہ دعا معارف در دعائے معصومین والے موضوع کو مضمون کو پھر اٹھائیں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.